السلام علیکم و رحمتہ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دے بعد اس کے کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہے اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر. یقیناً تو ہی ہے جو بہت عطا کرنے والا ہے. یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ بھی آپ نے سنا. اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت وہاب کا واسطہ دے کر اپنے دین کی مضبوطی کی دعا مانگی گئی ہے. ایک تو یہ کہ زمانے کے امام کو ماننے کی جو ہمیں توفیق دی. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کی تصدیق کرنے کی جو ہمیں، اے اللہ تو نے توفیق دی، اے اللہ تو نے اپنے پیاروں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آخرین میں جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام صادق مبعوث فرما کر ہمیں اپنے فضل اور رحم سے اس کی جماعت میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو اے اللہ تیرے سب سے پیارے بندے ہیں، ان کی پیشگوئی جو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے اطلاع پا کر کی تھی کہ مسیح موعود کے بعد خلافت کا نظام جاری ہوگا جو دائمی نظام ہے، جس سے جڑے رہنے سے وہ برکات حاصل ہونی ہیں جو اس مسیح و مہدی کی جماعت سے وابستہ ہیں. اے اللہ، تو نے ہم پر رحم فرماتے ہوئے اس نظام سے بھی منسلک کر دیا. اب ہماری کوتاہیوں، ہماری لغزشوں، ہماری غلطیوں کی وجہ سے ان تمام انعامات سے جو تو نے ہم پر کیے محروم نہ کرنا. انسان غلطیوں کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں. ہم تیرے آگے جھکتے ہوئے تیرے سے یہ التجا کرتے ہیں کہ کبھی اس وجہ سے یا کسی تکبر غرور اور نخوت کی وجہ سے یا کسی بھی صورت میں ہماری شامت اعمال کی وجہ سے ہمیں کبھی وہ دن دیکھنے نصیب نہ ہوں جو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا کر دیں یا ہمارے اندر اتنی کجی پیدا ہو جائے جو ہمارے ان اعمال کی وجہ سے جو تیری نظر میں ناپسندیدہ ہیں ہمیں تیری رحمت سے محروم کر دیں. بس ہمیں ہمیشہ ایسے برے اور بد نصیب وقت سے بچا. اور پھر اس جامع دعا میں صرف اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے محروم نہ رہنے کی دعا ہی نہیں سکھائی, بلکہ یہ دعا ایک مومن بندے کو سکھائی کہ اس ہدایت پر ہم صرف قائم ہی نہ رہیں بلکہ یہ دعا کریں کہ اپنی طرف سے رحمت عطا کر اپنی اس رحمت کی چادر میں لپیٹ لے جو ہمیشہ ہر شر سے محفوظ رکھے اور ہمارے ایمان میں اضافہ کرتی رہے. ہم ایمان میں ترقی کرتے رہیں, ہم ایقان میں ترقی کرتے رہیں, ہم تقویٰ میں ترقی کرتے رہیں. ہمارا ہر آنے والا دن گزشتہ دن سے ہمیں ایمان اور تقویٰ میں آگے بڑھانے والا ہو. بس یہ خوبصورت دعا ہمیشہ ہر رحمدی کا روزمرہ کا معمول ہونا چاہیے, اور اگر حقیقی رنگ میں یہ ہمارا معمول ہوگی تو ہم اپنی کمزوریوں پر نظر رکھنے میں بھی شعوری کوشش کرنے والے ہوں گے, اپنی عبادتوں کی طرف بھی دیکھنے والے ہوں گے, اپنی عبادتوں اور نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے, اور نتیجہ تن نمازیں بھی ہماری حفاظت کر رہی ہوں گی. ایسے اعمال بجا لانے کی کوشش کرنے والے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ اعمال ہیں, کیونکہ یہی اعمال ایمان میں اضافے کا باعث بنتے ہیں, ہدایت پر قائم رکھنے والے ہوتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بے ایمانہم, یعنی یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اور مناسب حال عمل کیے انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ہدایت دے گا. بس جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال ہدایت کا راستہ دکھانے کا باعث بنتے ہیں, تو ایک مومن جب ربنا لا تزغ قلوبنا کی دعا پڑھے گا تو اس کی برکات سے فیض پانے کے لیے, اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنے کے لیے, ہر کجی اور ٹیڑھے پن سے بچنے کے لیے دعا کے ساتھ اپنے عمل بھی اسی طرح ڈھالنے کی کوشش کرے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے. اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جو دعائیں ہم کرتے ہیں تبھی قبولیت کا درجہ پائیں گی جب اس کے لیے ہم اپنی عبادتوں میں بھی تسلسل رکھیں گے اور اعمال صالحہ بجا لانے کی بھی کوشش کریں گے, نظام جماعت سے مضبوط تعلق پیدا کرنے کی کوشش کریں گے, چھوٹی چھوٹی دنیاوی باتوں پر ان باتوں کو اپنے ایمان پر ترجیح نہیں دیں گے, کسی جماعتی کارکن کے ساتھ معمولی ذاتی رنجشوں کی وجہ سے نظام جماعت کو اعتراض کا نشانہ نہیں بنائیں گے. بس جب یہ دعا انسان کرتا ہے تو ہر وقت ایک کوشش کے ساتھ راستے کی ٹھوکروں سے بچنے کی کوشش بھی کرنی ہوگی, ایک توجہ کے ساتھ یہ کوشش کرنی ہوگی. اگر جماعتی طور پر کسی کے خلاف اس کے اپنے خیال میں کوئی غلط فیصلہ بھی ہوا ہے, جہاں تک اپیل کا حق ہے اسے استعمال کرنے کا ہر ایک کو حق ہے, استعمال کر کے پھر معاملہ خدا تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے بجائے اس کے کہ پورے نظام پر بزر نہیں کرے، دنیاوی نقصان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان سمجھ کر برداشت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ اگر شکوے پیدا ہونے شروع ہوں تو پھر یہ بڑھتے بڑھتے جماعت سے دور لے جاتے ہیں، خلافت سے بھی بدزنیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی کہ ایک تو کبھی ایسا موقع ہی پیدا نہ ہو کہ ہمارے دل میں کبھی نظام جماعت کے خلاف میل آئے، ہمارے اعمال ہی ایسے ہوں جو اللہ تعالیٰ کی منشا اور حکموں کے مطابق ہوں، اور نظام کو ہمارے سے کبھی شکایت پیدا نہ ہو، اور اگر کبھی کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے جو ہماری کسی بشری کمزوری کی وجہ سے کسی امتحان میں ڈال دے، تو کبھی ایسا نتیجہ نہ نکلے جس سے ہمارے ایمان کو ٹھوکر لگے اور نظام جماعت یا نظام خلافت کے بارے میں کبھی بدظنیاں پیدا ہوں۔ اور یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی کا فضل اور رحمت نہ ہو۔ بس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آنے کے بعد ہمیں لاپرواہ نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تلاش پہلے سے بڑھ کر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے پرانے انبیاء کی قوموں کی مثال اس لیے دی ہے کہ وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے مان لیا، اب آئندہ ہمیں کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے کیا ہے کہ آئندہ آنے والی ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی اسے نہ مان کر وہ بگڑ گئے۔ تو جب بدظنیاں پیدا ہوتی ہیں تو صرف اپنے علم اور سوچ کی وجہ سے انسان کا ذہن محدود ہو جاتا ہے، اور ان کے بگڑنے کی بھی یہی وجہ تھی، اور نہ صرف ان کے دل ٹیڑے ہو گئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مغضوب اور ضال کے زمرے میں شامل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہر نماز کی ہر رکعت میں ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے، وہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں سے سبق حاصل کرو اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت مانگتے رہو، اپنے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچاؤ، ورنہ جس طرح ان کی دین کی آنکھ ختم ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو بھول گئے تم نہ کہیں بھول جانا۔ لیکن بدقسمتی سے اس پانچ وقت کی نمازوں کی دعا کے باوجود اکثریت مسلمانوں کی انہی قدموں پر چل رہی ہے آج، جو خدا تعالیٰ سے دور لے جانے والے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ بدظنیاں اور اپنے آپ کو عالم سمجھنا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ دعا سکھلائی ہے، سکھلائی اہدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس جگہ احادیث صحیحہ کی روح سے بکمال تواتر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ المغضوب علیہم سے مراد بدکار اور فاسق یہودی ہیں جنہوں نے حضرت مسیح کو کافر قرار دیا اور قتل کے درپے رہے اور اس کی سخت توہین و تحقیر کی، اور جن پر حضرت عیسیٰ نے لعنت بھیجی جیسا کہ قرآن شریف میں مذکور ہے۔ اور الضالین سے مراد عیسائیوں کا وہ گمراہ فرقہ ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھ لیا اور تثلیث کے قائل ہوئے اور خون مسیح پر نجات کا حسر رکھا اور ان کو زندہ خدا کے عرش پر بٹھا دیا۔ اب اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ خدایا ایسا فضل کر کہ ہم نہ تو وہ یہودی بن جائیں جنہوں نے مسیح کو کافر قرار دیا تھا، اور ان کے قتل کے درپے ہوئے تھے، اور نہ ہم مسیح کو خدا قرار دیں اور تثلیث کے قائل ہوں. چونکہ خدا تعالیٰ جانتا تھا کہ آخری زمانے میں اس امت میں سے مسیح موعود آئے گا اور بعض یہودی صفت مسلمانوں میں سے اسے کافر قرار دیں گے اور قتل کے درپے ہوں گے اور اس کی سخت توہین و تحقیر کریں گے، اور نیز جانتا تھا کہ اس زمانے میں تثلیث کا مذہب ترقی پر ہوگا اور بہت سے بس قسمت انسان عیسائی ہو جائیں گے، اس لیے اس نے مسلمانوں کو یہ دعا سکھلائی. اور اس دعا میں مغضوب علیہم کا جو لفظ ہے وہ بلند آواز سے کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اسلامی مسیح کی مخالفت کریں گے وہ بھی خدا تعالیٰ کی نظر میں مغضوب علیہم ہوں گے، جیسا کہ اسرائیلی مسیح کے مخالف مغضوب علیہم تھے. بس ہم احمدی ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے مسیح موت کو مان کر مغضوب علیہم بننے سے بچنے کی دعا بھی اپنے حق میں قبول ہوتے دیکھی، اور الضالین سے بچنے کی دعا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں قبول فرمائی کہ ہم خدا واحد کی عبادت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اس پہ قائم رکھے. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ حکم کہ دعا کرو کبھی دل ٹیڑے نہ ہوں، اور کبھی مغضوب علیہم اور ضالین میں شامل نہ ہوں، پڑھنے کا مستقل حکم ہے. اس لیے ہر رحمدی کو اسے یاد رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ دوسرے مسلمانوں کو بھی اس دعا کو سمجھنے کی توفیق دے، تاکہ امت مسلمہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کی جماعت میں شامل ہو کر امت واحدہ کا حقیقی نظارہ پیش کرنے والی بن جائے، اور ہر مسلمان کہلانے والا مسیح محمدی کی مخالفت چھوڑ کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی صداقت کا مصدق بن جائے، اور فروئی مسائل کے پیچھے چلنے کے بجائے اس دعا کے بنیادی پیغام کو سمجھنے والا بن جائے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب کی دعا بہت پڑھا کرتے تھے، حدیثوں سے ثابت ہے. پھر ایک حدیث میں یہ بھی روایت آتی ہے جو حضرت شعر بن حوشب سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے ام سلمہ سے پوچھا کہ اے ام المومنین، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے یہاں ہوتے تھے تو کون سی دعا کرتے تھے؟ اس پر ام سلمہ نے بتایا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینے کا، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. ام سلمہ کہتی ہیں میں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دعا پر مداومت کی وجہ پوچھی کہ آپ باقاعدگی سے اس کو کیوں پڑھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، انسان کا دل خدا تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جس شخص کو ثابت قدم رکھنا چاہے اس کو ثابت قدم رکھے، اور جس کو ثابت قدم نہ رکھنا چاہے اس کے دل کو ٹیڑھا کر دے. بس دیکھیں کس قدر خوف کا مقام ہے، اور ہمیں اپنے دل کو ٹیڑھا ہونے سے بچانے کے لیے کس قدر دعا کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بدزنیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی شکایتیں ہیں جو پھر اتنی دور لے جاتی ہیں کہ آدمی دین سے بھی جاتا ہے. کیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نعوذ باللہ ٹیڑھا ہو سکتا تھا؟ یقیناً نہیں، اور کبھی نہیں ہو سکتا. آپ کا دل تو خدا تعالیٰ کی یاد کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں. آپ سے تو خدا تعالیٰ نے یہ اعلان کروایا کہ فتح بعونی یوبکم اللہ و یغفر لکم ذنوبکم، یعنی میری اتباع کرو، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا. بس آپ کا دل ٹیڑھا ہونے کا کیا سوال ہے؟ آپ کی پیروی تو گناہوں کی بخشش کے سامان کرنے والی ہے. آپ کا اوڑھنا بچھونا, جینا مرنا خدا تعالیٰ کے لیے تھا. آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ کہ نیند میں بھی میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن دماغ ہر میں ہر اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے. بس آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمارے لیے نمونہ قائم کرنے کے لیے تھی جو آپ کیا کرتے تھے, اور امت کے لیے تھی کہ ان کے دل کبھی ٹیڑے نہ ہوں. جب مسیح امیدی کا زمانہ آئے تو آنے والے مسیح کو مان لیں. کاش کے مسلمان اس اہم نقطے کو سمجھیں. اس سے بڑا المیہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ سچائی کو دیکھ لینے کے بعد, ان لوگوں کی نسلوں میں پیدا ہونے کے بعد جنہوں نے سچائی کو پایا اور اس کی خاطر قربانیاں دیں, پھر راستے سے انسان بھٹک جائے. اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو دیکھنے اور ان سے اس میں حصہ لینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے والے بن جائیں. سوچیں اور غور کریں یہ مسلمان تھی اور ہر ایک, اور آج کل بھی دیکھ لیں حالات, کیا مسلمانوں کے حالات انہی باتوں کی نشاندہی نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے والے بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی قبولیت کے نشان کے طور پر جو مسیح موعود آیا, اس کو مسلمان اس لیے نہیں مانتے کہ اب ہمیں کسی ہادی کی ضرورت نہیں ہے. دراصل یہ آج کل کے نام نہاد علماء اور مولوی کے مفاد میں نہیں کہ امت مسلمہ مسیح موعود کو مان لیں, کیونکہ ان کی دکانداری ختم ہوتی ہے اس سے. اور بہانہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا مسلم نہیں آ سکتا, کیونکہ آپ کی خاتمیت نبوت پر حرف آتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ قرآن کریم ہمارے سامنے ہے, ہمیں کسی مسیح مہدی یا مسلم کی ضرورت نہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی جیسے پہلے بھی ایک دفعہ میں اس کافی تفصیل سے روشنی ڈال چکا ہوں, خلافت کی ضرورت کا یہ انکار نہیں کرتے. لیکن جاہل یہ نہیں سمجھتے کہ مسیح موعود کے بغیر خلافت کا کوئی تصور پیدا ہو ہی نہیں سکتا, اور مسیح موعود کا آپ کی امت میں سے آنا ہی, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے آنا ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا ثبوت ہے. لیکن ان لوگوں کو قرآن سمجھنے کا دعویٰ تو ہے, لیکن یہی چیزیں ان کو سمجھ نہیں آتی اور نہ ہی سمجھ سکتی ہیں. یہی ان کا قرآن کریم ہمارے سامنے, ہمیں کسی ہادی کی ضرورت نہیں, اس بات کا پول کھل جاتا ہے. قرآن کریم بھی انہی پر کھلتا ہے یا انہی پر اس کی تعلیم روشن ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے چنیدہ ہوں. اور اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہی اللہ تعالیٰ کے وہ چنیدہ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کے اسرار ہمیں کھول کر بتائے, ان راستوں کی نشاندہی کی جن سے اس کا فہم حاصل ہو سکتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دینی علم اور پاک معارف کو سمجھنے اور حاصل کرنے کے لیے پہلے سچی پاکیزگی کا حاصل کر لینا اور ناپاکی کی راہوں کو چھوڑ دینا ازبس ضروری ہے. اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے, لا یمسوہ الا المطہرون, یعنی خدا کے ہی پاک کتاب کے اسرار کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو پاک دل ہیں اور پاک فطرت اور پاک عمل رکھتے ہیں. دنیاوی چلاکیوں سے آسمانی علم ہرگز حاصل نہیں ہو سکتے. پھر آپ فرماتے ہیں قرآنی حقائق صرف انہی لوگوں پر کھلتے ہیں جو خدا جن کو خدا تعالیٰ اپنے ہاتھ سے صاف اور پاک کرتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم کو مسیح و مہدی کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے اور ہم سیدھے راستے پر ہیں، حالانکہ جانتے ہیں کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ سوائے پاکوں کے اور کسی کی فہم اس تک نہیں پہنچتی. اس وجہ سے ایک ایسے مفسر کی حاجت پڑی کہ خدا کے ہاتھ نے اسے پاک کیا ہو اور بینا بنایا ہو. بس اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام ہی ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پاک کیا اور صاف کیا اور فہم قرآن عطا فرمایا ہے. بس یہ لوگ جتنا بھی زور لگا لیں مسیح موعود کی مخالفت کر کے، کبھی یہ قرآن کریم کے اسرار کو سمجھ نہیں سکتے، اور جتنی بھی دعائیں کر لیں جب تک مسیح موعود کو ماننے کی طرف عملی قدم نہیں اٹھائیں گے ان کے دل ٹیڑے رہیں گے. بس ان کی حالت دیکھ کر جہاں ہمیں احمدی ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، وہاں ہمیشہ ہر قسم کے ٹیڑھ سے بچنے کے لیے دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے. اور جوں جوں دنیا مادیت کی طرف بڑھ رہی ہے اور خدا تعالیٰ کو بھول رہی ہے، پہلے سے بڑھ کر یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس انعام کی برکت سے کبھی محروم نہ کرے. ہمیشہ ہمیں ثبات قدم عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو اپنی رحمت سے بڑھائے. رحمت عطا ہونے کی دعا بھی اللہ تعالیٰ نے ہی سکھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت انہی کو ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار اور ایمان میں بڑھنے کی کوشش کرنے والے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں ایک جگہ فرمایا ہے وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، یعنی خدا تعالیٰ کی رحیمیت صرف ایمانداروں سے خاص ہے، جس سے کافر کو یعنی بے ایمان اور سرکش کو حصہ نہیں. پھر فرمایا جو مومنین سے رحمت خاص متعلق ہے ہر جگہ اس کو رحیمیت کی صفت سے ذکر کیا ہے. فرمایا اِنَّا رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، یعنی رحیمیت الہی انہی لوگوں سے قریب ہے جو نیکوکار ہیں. پھر ایک اور جگہ فرمایا ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور خدا کے لیے وطنوں سے یا نفس پرستیوں سے جدائی اختیار کی اور خدا کی راہ میں کوشش کی، وہ خدا کی رحیمیت کے امیدوار ہیں، اور خدا غفور اور رحیم ہے. یعنی یہ اس کا فیضان رحیمیت ضرور ان لوگوں کے شامل حال ہو جاتا ہے کہ جو اس کے مستحق ہیں، کوئی ایسا نہیں جس نے اس کو طلب کیا اور نہ پایا. بس یہاں پھر واضح ہو گیا کہ رحمت بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، لیکن آتی ان کو ہے جو ایمان میں بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور محسنین میں شامل ہونے کی جستجو کرتے ہیں. اور محسنین کون ہیں؟ محسنین وہ ہیں جو نیک اعمال بجا لانے والے ہیں. بس اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جذب کرنے کے لیے دعاؤں کے ساتھ ہر قسم کے ٹیڑھ سے بچنے کی کوشش کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور نہ صرف ٹیڑھ سے بچنے کی کوشش ہے بلکہ محسنین میں شامل ہونے کی کوشش کی بھی ضرورت ہے. جو نیک اعمال بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگ جو نیک اعمال بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں وہی محسنین ہیں. اور اس کے اور پھر صرف عام اعمال نہیں بجا لاتے بلکہ اس کے اعلیٰ معیار حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کے مطابق اس سوچ سے ہر کام کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا کی ہم پر ہر وقت نظر ہے. اور جیسا کہ حضرت مسلم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ نفس پرستیوں سے جدائی اختیار کرنے والے ہیں اور بچنے والے ہوں اور نیک اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی عبادتوں اور اپنے اعمال کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہوئے ہمیشہ نفس پرستیوں سے بچنے والے ہوں, ہر قسم کے ٹیڑھ سے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہوئے بچنے والے ہوں, تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو انعامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں ان کی قدر کرنے والے بنیں, اور پھر یہ رحمت ہم پر اور ہماری نسلوں پر بڑھتی اور پھیلتی چلی جائے. دوسرے جو بات میں ایک دعا کہنا چاہتا ہوں سفر کے حوالے سے, ان شاء اللہ تعالیٰ سفر شروع ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ جیسے جانتے ہیں لوگ, اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان شاء اللہ قادیان کے سفر میں جا رہا ہوں. قادیان تو ان شاء اللہ تعالیٰ جلسہ ہے, اس کے لیے بھی دعا کریں کہ ہر لحاظ سے کامیاب اور بابرکت ہو. اللہ تعالیٰ ہر شر سے ہر رحمدی کو محفوظ رکھے. ان شاء اللہ تعالیٰ بہت سے لوگ دنیا سے وہاں جا رہے ہیں مختلف ممالک سے, حکومت ہند کو اپنے مسائل کی وجہ سے بڑی تعداد میں ویزے دینے میں کچھ مشکلات ہیں, اس لیے کچھ ویزوں میں روک بھی پیدا ہو رہی ہے, لیکن بہرحال کچھ کو مل گئے, کوشش کر رہے ہیں جانے کی. بہرحال کافی تعاون کیا ہے حکومت نے. اللہ تعالیٰ تمام جانے والوں کو ہر طرح اپنی حفاظت میں رکھے, جو خواہش کے باوجود جا نہ سکیں ان روکوں کی وجہ سے ان کی نیتوں کا انہیں اللہ تعالیٰ ثواب دے. بہرحال مستقل دعائیں کرتے رہیں, جانے والے بھی اور نہ جانے والے بھی, کہ اللہ تعالیٰ حاسدوں اور شریروں کی سے ہر وقت بچائے, کیونکہ ان لوگوں کی نظر تو ہر وقت جماعت پر رہتی ہے. اور جو وہاں قادیان میں جو رہنے والے ہیں ان کو بھی اس ہر قسم کے شرور سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ. اس کے علاوہ قادیان کے علاوہ بعض انڈیا کی جو بعض دور دراز کی جماعتیں ہیں ان کی خواہش تھی کہ ان کی جماعتوں میں بھی دورہ کیا جائے جو قادیان نہیں آ سکتے. ہندوستان ایک بڑا وسیع ملک ہے اور غریب لوگ ہیں اس لیے نہیں آ سکتے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ بعض دوسرے شہروں میں بھی جانے کا پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ ان جگہوں کے پروگرام بھی ہر لحاظ سے کامیاب فرمائے, اور میرا یہ دورہ بے شمار برکات کا حامل ہو اور ان کو سمیٹنے والا ہو, اور دشمن کا ہر حربا اور چال ناکام و نامراد ہو, اور ہم جماعت کی ترقی ہمیشہ دیکھتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہماری پردہ پوشی فرمائے اور کبھی ہم اس کے فضلوں اور رحمتوں سے محروم نہ رہیں. اس کے علاوہ ابھی جمعے کے نمازوں کے بعد میں دو جنازے بھی پڑھاؤں گا. ایک جنازہ تو ہمارے درویش بھائی مکرم بشیر مسا مہار کا ہے, جنہوں نے قادیان میں اپنی زندگی درویشی کی زندگی گزاری, 13 نومبر کو ان کی وفات ہوئی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور آپ نے ہمیشہ آپ ابتدائی درویشوں میں سے تھے قادیان کے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے ساری زندگی بڑی درویشی کی حالت میں بسر کی ہے، باوجود اس کے کہ ان کو دو تین دفعہ ایسے موقع میسر آئے کہ پاکستان جا سکتے تھے، وہاں ان کے والد کی خاندان تھا، ان کی جائیداد تھی، زمینیں تھیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، اب میں قادیان ہی رہوں گا، یہی میرا مرنا اور دفن ہونا ہے. بڑے نیک، سادہ مزاج، نمازوں کے پابند، تہجد گزار تھے، دعا گو انسان تھے، بڑے خاموش طبع تھے، خلافت کے ساتھ بھی بڑا والہانہ لگاؤ تھا، ہر تاریخ پر لبیک کہنے والے. ان کی پانچ بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے، موسی تھے، وہیں ان کی تدفین ہوئی ہے کتنا خاص درویشان میں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور اپنے ہمیشہ اپنے پیار کی نظر ان پہ ڈالے. دوسرا جنازہ ہے مکرم محمد غزنفر چٹھا صاحب کا. آپ کو 18 بورے والا میں انسپکٹر بیت المال تھے، وزارت بیت المال کی طرف سے پاکستان کی. 18 نومبر کو دورے کے دوران دورہ کر رہے تھے وہاڑی کا، ضلع وہاڑی کا، امیر صاحب کی رہائش کے قریب دو نامعلوم موٹر سائیکل آئے، بیگ چھیننے کی ان سے کوشش کی اور مزاحمت پہ پھر فائر کیا اور شہید ہو گئے. تو انا اللہ و انا الیہ راجعون. آپ کی عمر 56 سال تھی. آپ کا تعلق وہاڑی سے ہی تھا، اس لحاظ سے بھی میں اس کو جماعتی شہادت سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ اس بیگ میں بھی جماعتی سامان اور چیزیں تھیں، کاغذات تھے، اور ہو سکتا ہے رقم بھی ہو. تو اس لحاظ سے ان کی شہادت جماعتی شہادت بھی کہلائی جا سکتی، صرف ڈکیتی کی شہادت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اسے مقصد تسلوک فرمائے اور درجات بلند فرمائے. الحمد للہ نحمد ونستعین ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.